اب ہم ان احادیث کا بیان کرتے ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جنات رسول اللہ کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اس کے سوا بھی آپ سے دوسری سند سے مروی ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سات جن تھے، نصیبین کے رہنے والے، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قاصد بنا کر جنات کی طرف بھیجا تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جنات تعداد میں سات تھے اور نصیبین کے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو اہل حران سے کہا اور چار کو اہل نصیبین سے۔ ان کے نام یہ ہیں، حسہ، حسہ، منسی، ساصر، ناصر، الاردو، ابیان، الاحتم۔ ابو حمزہ شمالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہیں بنو شیصان کہتے ہیں، یہ قبیلہ جنات کے اور قبیلوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھا اور یہ ان میں نسب کے بھی شریف مانے جاتے تھے، اور عموماً یہ ابلیس کے لشکروں میں سے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ نو تھے، ان میں سے ایک کا نام زوبعہ تھا، اصل نخلا سے آئے تھے۔ بعض حضرات سے مروی ہے کہ یہ 15 تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 اونٹوں پر آئے تھے۔ ان کے سردار کا نام دردردان تھا، اور کہا گیا ہے کہ 300 تھے، اور یہ بھی مروی ہے کہ 12,000 تھے۔ ان سب روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ چونکہ وفود کئی ایک آئے تھے، ممکن ہے کہ کسی میں 6, 7, 9 ہی ہو، کسی میں زیادہ، کسی میں کم، اس سے بھی زیادہ۔ اس پر دلیل صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جس چیز کے نسبت جب کبھی کہتے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہوگی، تو وہ عموماً اسی طرح نکلتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حسین شخص گزرا، عمر رضی اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص اپنے جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا کاہن تھا، جانا ذرا اسے لے آنا۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر فرمایا۔ وہ کہنے لگا، مسلمانوں میں اس ذہانت و فطانت کا کوئی شخص آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی کوئی صحیح اور سچی خبر سناؤ۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، سنیے، میں جاہلیت کے زمانے میں ان کا کاہن تھا، میرے پاس میرا جن جو سب سے زیادہ تعجب خیز خبر لایا وہ سنیے۔ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا کہ وہ آ گیا اور سخت گھبراہٹ میں تھا، اور کہنے لگا، کیا تم نے جنوں کی بربادی، مایوسی اور ان کے پھیلنے کے بعد سمٹ جانا اور ان کی درگت نہیں دیکھی؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ شخص سچا ہے، ایک مرتبہ میں نے ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، ایک شخص نے وہاں ایک بچھڑا چڑھایا کہ ناگہاں ایک سخت پرزور آواز آئی، ایسی کہ اتنی بڑی بلند اور کرخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے کہا، اے جلیح، نجات دینے والا امر آ چکا، ایک شخص ہے جو فصیح زبان سے لا الہ الا اللہ کی منادی کر رہا ہے، سب لوگ تو مارے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا، کہ دوبارہ پھر اسی طرح وہی آواز سنائی دی، اور اس نے وہی کہا، بس کچھ ہی دن گزرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگی۔ اس روایت کے ظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود فاروق اعظم عمر رضی اللہ نے آواز اس ذبح شدہ بچھڑے سے سنی، اور ایک ضعیف روایت میں صریح طور پر یہ بھی آ گیا ہے، لیکن باقی اور روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اسی کاہن نے اپنے دیکھنے سننے کا ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا، واللہ عالم۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے، اور یہی کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کا نام سواد ابن قارب تھا۔ جو شخص اس واقعے کی پوری تفصیل دیکھنا چاہتا ہو، وہ میری کتاب سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لے، وللہ الحمد والمنہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ممکن ہے یہی وہ کاہن ہو جس کا ذکر بغیر نام کے صحیح حدیث میں ہے۔ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی دلائل النبوہ میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، میں ایک جنگل میں تھا، میں نے دیکھا کہ دو سانپ آپس میں خوب لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، اب میں انہیں چھوڑ کر جہاں معرکہ ہوا تھا وہاں گیا، دیکھا تو بہت سے سانپ قتل کیے ہوئے پڑے ہیں اور بعضوں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، بس میں نے ایک ایک کو سونگنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک زرد رنگ کے دبلے پتلے سانپ میں سے مجھے اسلام کی خوشبو آنے لگی، میں نے اپنے امامے میں لپیٹ کر اسے دفنا دیا۔ اب میں چلا جا رہا تھا جو میں نے ایک آواز سنی کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی، یہ دونوں سانپ جنات کے قبیلے بنو شیبان اور بنو قیس میں سے تھے، ان دونوں میں جنگ ہوئی اور پھر جس قدر قتل ہوئے وہ تم نے خود دیکھ لیے۔ انہی میں ایک شہید جنہیں تم نے دفن کیا وہ تھے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی الہی سنی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس قصے کو سن کر فرمانے لگے، اے شخص، اگر تو سچا ہے تو اس میں شک نہیں کہ تو نے عجب واقعہ دیکھا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوجھ تجھ ہی پر ہے۔ اب آیت کی تفسیر سنیے۔ ارشاد ہے کہ جب ہم نے اے نبی آپ کی طرف جنات کا ایک گروہ کو پھیرا جو قرآن سن رہا تھا، جب وہ حاضر ہو گئے اور تلاوت شروع ہونے کو تھی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ ادب سکھایا کہ خاموشی سے سنو۔ ان کا ایک اور ادب بھی حدیث میں آیا ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، پھر فرمایا، کیا بات ہے جو تم سب خاموشی رہے؟ تم سے بہت اچھے جواب دینے والے جنات ثابت ہوئے جب بھی میرے منہ سے انہوں نے یہ آیت فبئی آلائی ربکما تکذبان سنی، یعنی اے جنوں انسان کے گروہ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنہوں نے جواب میں کہا ولا بشیء من آلائک او نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی آپ کی کسی بھی نعمت اور آلاء کا اے ہمارے پروردگار ہم انکار نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے نہیں، بس تعریف و شکر آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ جب فراغت حاصل کی گئی، قضیہ کے معنی ان آیتوں میں بھی یہی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر فرمایا اور وہ اپنی قوم کو دھمکانے اور انہیں آگاہ کرنے کے لیے واپس ان کی طرف چلے جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 میں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں بھی ہوشیار کر دیں، بہت ممکن ہے کہ وہ بچاؤ اختیار کر لیں۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن ان میں سے رسول نہیں بنائے گئے۔ یہ بات بلا شک ثابت ہے کہ جنوں میں پیغمبر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الآیہ، یعنی ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے انسان ہی تھے جن کی طرف ہم اپنی وحی بھیجا کرتے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ بس آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کے خاندان اور آپ ہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں۔ لیکن سورہ انعام کی آیت نمبر 13 یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس کا مطلب اور اس سے مراد یہ دونوں جنس ہیں، یعنی انسان اور جن، بس اس کا مصداق صرف ایک جنسی ہو سکتی ہے، یعنی انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، حالانکہ دراصل ایک میں سے ہی یہ دونوں نکلتے ہیں۔ اب بیان ہو رہا ہے جنات کے اس واعظ کا جو انہوں نے اپنی قوم میں کیا، فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دراصل تورات کو پورا کرنے والی تھی، اس میں زیادہ تر واعظ کے اور دل کو نرم کرنے کے بیانات تھے، حرام حلال کے مسائل بہت کم تھے، بس اصل چیز تورات ہی رہی۔ اسی لیے ان مسلم جنات نے اسی کا ذکر کیا، اور اسی بات کو پیش نظر رکھ کر ورقا بن نوفل نے جس وقت رسول اللہ کی زبانی جبریل علیہ السلام کے اول دفعہ آنے کا حال سنا تو کہا تھا کہ واہ واہ، یہی تو وہ مبارک وجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، کاش کہ میں کچھ اور زمانہ زندہ رہتا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ پھر قرآن کی اور صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کو سچا بتلاتا ہے، وہ اعتقادی مسائل اور اخباری مسائل میں حق کی جانب رہبری کرتا ہے، اور اعمال میں راہ راست دکھاتا ہے۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، یا خبر یا طلب، بس اس کی خبر سچی اور اس کی طلب عدل و انصاف والی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی آپ کے رب کے کلمے اے نبی سچائی اور عدل کے لحاظ سے بالکل پورا ہی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الآیہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے، پس ہدایت نفع دینے والا علم ہے اور دین حق نیک عمل ہے، یہی جنات کا مقصد تھا۔ پھر کہتے ہیں، اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو، اس میں دلالت ہے اس امر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انس کی دونوں جماعتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی وہ سورت پڑھی جس میں ان دونوں جماعتوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے نام احکام جاری فرمائے ہیں اور وعدہ و وعید بیان کیا ہے، یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ پھر فرماتے ہیں، ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ بخش دیں گے، لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب لفظ من کو زائدہ نہ مانے، چنانچہ یہ قول مفسرین کا یہ بھی ہے، اور قاعدے کے مطابق اس بات کے موقع پر لفظ من بہت ہی کم زائد آتا ہے، اور اگر زائد مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے اور تمہیں اپنے المناک عذابوں سے رہائی دیں گے۔ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایماندار جنوں کو بھی جنت نہیں ملے گی، ہاں عذاب جہنم سے وہ چھٹکارا پالیں گے، یہی ان کی نیک اعمالیوں کا بدلہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ مرتبہ بھی انہیں ملنے والا ہوتا تو اس مقام پر یہ مؤمن جن اسے ضرور بیان کر دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مؤمن جن جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ ابلیس کی اولاد سے ہیں اور اولاد ابلیس جنت میں نہیں جائے گی، لیکن حق یہ ہے کہ مؤمن جن مثل ایماندار انسانوں کے ہیں اور وہ جنت میں جگہ پائیں گے، جیسا کہ سلف کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 56، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یعنی حور ان بہشتی کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان کا ہاتھ لگا نہ کسی جن کا، لیکن اس استدلال میں نظر ہے۔ اس سے بہت بہتر استدلال تو اللہ عز و جل کے سورہ رحمان کی آیت نمبر 36 اور 37 سے دلیل پکڑنا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، پھر اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ان کے نیک کار کا بدلہ جنت ہے، اور اس آیت کو سن کر مسلمان انسانوں سے بہت زیادہ شکریہ مسلمان جنوں نے کیا، اور اسے سنتے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی کے انکاری نہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے سامنے ان پر وہ احسان جتایا جائے جو دراصل انہیں ملنے کا نہیں۔ اور بھی ہماری ایک دلیل سنیے، جب کافر جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مقام عدل ہے، تو مؤمن جنات کو جنت میں کیوں نہ لے جایا جائے گا جو مقام فضل ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ لائق اور بطور اولا ہونے کے قابل ہے۔ اور اس پر وہ آیتیں بھی دلیل ہیں جن میں عام طور پر ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وغیرہ وغیرہ، یعنی ایمانداروں کا مہمان خانہ یقیناً جنت الفردوس ہے۔ الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو بہت کچھ وضاحت کے ساتھ اپنی ایک مستقل تصنیف میں بیان کر دیا ہے، اور سنیے، جنت کا تو یہ حال ہے کہ ایمانداروں کے کل داخل ہونے کے بعد بھی اس میں بے حد و حساب جگہ بچ رہے گی، اور پھر ایک نئی مخلوق پیدا کر کے انہیں اس میں آباد کیا جائے گا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایماندار اور نیک عمل والے جنات جنت میں نہ بھیجے جائیں۔ اور سنیے، یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، گناہوں کی بخشش اور عذابوں سے رہائی، اور جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو یقیناً یہ مستلزم ہے دخول جنت کو، اس لیے کہ آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم، پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا وہ قطعاً جنت میں جانا چاہیے۔ اور کوئی نص صریح یا ظاہر اس بات کے بیان میں وارد نہیں ہوئی ہے کہ مؤمن جن باوجود دوزخ سے بچ جانے کے جنت میں نہیں جائیں گے، اگر کوئی اس قسم کی صاف دلیل ہو تو بے شک ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں، واللہ اعلم۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بوجہ ایمان لانے کے بخش دیں گے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دیں گے۔ تو یہاں بھی دخول جنت کا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ بالاتفاق وہ سب جنتی ہیں۔ بس اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے، اب چند اور اقوال بھی اس مسئلے میں سن لیجئے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بیچ جنت میں تو یہ پہنچیں گے نہیں، البتہ کناروں پر اور ادھر ادھر رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں تو وہ ہوں گے لیکن دنیا کے بالکل برعکس، انسان انہیں دیکھیں گے اور یہ انسانوں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ جنات جنت میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، صرف تسبیح و تحمید و تقدیس ان کا کھانا ہوگا جیسے فرشتے، اس لیے کہ یہ بھی انہی کے جنس ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں نظر ہے اور سب بے دلیل ہیں۔ پھر مؤمن واعظ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے گا وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر مشتمل اور اسے گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے عذابوں سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، یہ کھلے بہکاوے میں ہیں۔ خیال فرمائیے کہ تبلیغ کا یہ طریقہ جو ان ایمان والے جنوں نے اختیار کیا کتنا پیارا اور کس قدر مؤثر ہے، رغبت بھی دلائی اور دھمکایا بھی، اس لیے ان میں کہ اکثر ٹھیک ہو گئے اور قافلے کے قافلے اور فوجیں کی فوجیں بن کر کئی کئی بار رسول اللہ کی خدمت میں باریاب ہوئے اور اسلام قبول کیا، جیسے کہ پہلے مفصلا ہم نے بیان کر دیا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکر گزار ہیں۔ واللہ اعلم۔